یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
منگل 17 دسمبر، بی بی سی کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں کاشان اکمل۔ سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو خصوصی عدالت نے آئین شکنی اور غداری کے مقدمے میں سزائے موت سنا دی۔ فیصلے پر مسلم لیگ نون کے رہنما بولے،
میرے لیے اس فیصلے کی ایک سمبولک ویلیو ہے۔ اس ملک میں بڑے بڑے غیر قانونی کام ہوئے، ہماری تاریخ کا ایک واٹر شیڈ جو ہے نا، وہ تصور کرنا چاہیے۔
انڈیا میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ بنگال میں مظاہرین سے خطاب میں وزیر اعلیٰ نے کہا،
آج ہم کو دکھانا پڑے گا کہ ہمارا پتا کا جنم کہاں ہوا، ماتا کا جنم کہاں ہوا۔ یہ کیا بات ہے، ہم تو آپ کو کہتے ہیں ڈرو مت، ہم بنگال میں تو نہیں کریں گے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے سعد سہیل سے۔
سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انہیں سزائے موت دینے کا حکم دے دیا ہے۔ پرویز مشرف پر آئین شکنی کا الزام 3 نومبر 2007 کو آئین کی معطلی اور ملک میں ایمرجنسی کے نفاذ کے حوالے سے تھا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سابق صدر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو سزائے موت سنائے جانے کے فیصلے کو تاریخی قرار دیا ہے۔ مقامی میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا،
یہ جو آج فیصلہ آیا ہے، میں نے 2007 میں کہا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جو ہمارا مقصد تھا کہ ہمارا کسی فرد کے خلاف نہیں، ہمارا کسی انڈیویجول کے خلاف نہیں، لیکن ہم جمہوریت کے حق میں ہیں۔
سکھر کی احتساب عدالت نے آمدن سے زائد اثاثوں کے کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دے دیا، جبکہ دوسری جانب ایک اور فیصلے میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جعلی بینک اکاؤنٹس کیس میں سابق صدر آصف علی زرداری کی ہمشیرہ فریال تالپور کی ضمانت کی درخواست منظور کر لی ہے۔ افغانستان میں حکام کا کہنا ہے کہ پاکستان سے متصل صوبہ خوست میں بم دھماکے میں 10 شہری ہلاک ہو گئے ہیں۔ افغانستان کی وزارت دفاع کے ترجمان نے بتایا کہ سڑک کنارے نصب ایک بم کو طالبان کے جنگجوؤں نے گاڑی کے ذریعے اڑا دیا۔ طالبان نے اس واقعے کے حوالے سے تاحال کوئی بیان جاری نہیں کیا۔ دوسری جانب صوبہ بلخ میں ایک اہلکار نے بی بی سی کو بتایا کہ مزار شریف میں ایک دھماکے سے 18 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ پیرس میں قائم صحافیوں کی تنظیم رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز کا کہنا ہے کہ 2019 میں ہلاک ہونے والے صحافیوں کی تعداد پچھلے برسوں کے مقابلے میں کافی کم رہی ہے۔ آر ایس ایف نے کہا کہ اس سال 49 صحافی ہلاک ہوئے، جن میں زیادہ تر کا تعلق یمن، شام اور افغانستان سے تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہے تھے سعد سہیل۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں آج 3 روزہ گلوبل ریفیوجی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ پروگرام میں آگے چل کر اس پر بھی بات کریں گے، لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انہیں سزائے موت دینے کا حکم دے دیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ کسی شخص کو آئین شکنی کے جرم میں سزا سنائی گئی ہو۔ تفصیل جانتے ہیں اسلام آباد سے نامہ نگار شہزاد ملک کی رپورٹ میں۔
جسٹس وقار احمد سیٹھ کی سربراہی میں 3 رکنی خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی کے مقدمے کی سماعت شروع کی، تو استغاثہ یعنی سیکرٹری داخلہ کے وکیل نے عدالت کو بتایا کہ وہ مزید 3 درخواستیں دائر کرنا چاہتے ہیں، جن میں اس وقت کے وزیر اعظم شوکت عزیز، اس وقت کے وزیر قانون شاہد حامد اور اس وقت کے پاکستان کے چیف جسٹس عبدالحمید ڈوگر کو بھی اس جرم میں شریک کرنے سے متعلق ہیں، جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان درخواستوں کو دائر کرنے سے پہلے نہ تو متعلقہ عدالت سے اجازت لی گئی اور نہ ہی ان درخواستوں کو دائر کرنے سے پہلے وفاقی کابینہ میں اس کو پیش کیا گیا اور ان کی پیش کی اجازت لی گئی۔ لہٰذا اگر آپ نے یہ درخواستیں دائر کرنی ہیں تو پھر استغاثہ یعنی سیکرٹری داخلہ سے کہیں کہ وہ نیا ایک استغاثہ دائر کریں، جن میں ان 3 ملزمان کو بھی شامل کیا جائے۔ عدالت نے ان درخواستوں کو مسترد کرتے ہوئے انہیں واپس کر دیا اور کچھ دیر کے بعد فیصلہ سنایا، جس میں عدالت کا یہ کہنا تھا کہ مجرم پرویز مشرف پر آئین شکنی کا جرم ثابت ہوا ہے، لہٰذا انہیں پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت موت کی سزا دی جاتی ہے۔ قانونی ماہرین کے مطابق فوجداری مقدمات میں کسی بھی عدالت کے فیصلے کو اعلی عدالتوں میں اس کے خلاف اپیل دائر کرنے کے لیے 30 دن کی مہلت ہوتی ہے۔
جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف خصوصی عدالت کے فیصلے پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے، یہ جاننے کے لیے میں نے بات کی ہماری ساتھی نازش ظفر سے۔
کاشان فوج کے تعلقات عامہ کے ادارے ISPR کی پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ خصوصی عدالت نے سابق فوجی صدر جنرل پرویز مشرف کے متعلق جو فیصلہ سنایا ہے اس پر پاکستان کی فوج میں شدید تکلیف اور غصہ ہے۔ پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ سابق آرمی چیف اور صدر نے 40 سال تک ملک کی خدمت کی، ملک کے دفاع کے لیے جنگیں لڑیں اور وہ کسی بھی طرح غدار نہیں ہو سکتے۔ پریس ریلیز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ خصوصی کورٹ کی تشکیل کے لیے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے گئے، پرویز مشرف کو اپنے دفاع کا بنیادی حق نہیں گیا اور جلد بازی میں کیس کو نمٹایا گیا۔ اسی پریس ریلیز کے آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ فوج توقع رکھتی ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق انصاف فراہم کیا جائے گا۔
ہماری ساتھی نازش ظفر پاکستان کی مسلح افواج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور کے بیان کے حوالے سے آگاہ کر رہی تھیں۔ اسی فیصلے پر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی جانب سے کیا رد عمل سامنے آیا ہے، بتا رہی ہیں اسلام آباد سے سحر بلوچ۔
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انہیں سزائے موت دینے کا حکم دیا ہے۔ جسٹس سیٹ وقار، جسٹس نظر اکبر اور جسٹس شاہد کریم پر مشتمل خصوصی عدالت نے یہ مختصر فیصلہ منگل کی صبح سنایا۔ اس خبر کے نشر ہوتے ہی پاکستان کی مختلف جماعتوں کی طرف سے رد عمل دیکھنے میں آیا۔ مسلم لیگ نواز سے منسلک خواجہ آصف نے اسلام آباد میں BBC سے بات کرتے ہوئے کہا،
میرے لیے اس فیصلے کی ایک سمبولک ویلیو ہے، اور وہ سمبولک ویلیو جو ہے کہ ہم نے 72 سال کے بعد جو ہے ایک یہاں اس ملک میں بڑے بڑے غیر قانونی کام ہوئے، جو سیاستدانوں نے بھی کیے، جوڈیشری نے بھی کیے، بیوروکریسی نے بھی کیے، ہماری افواج کے جو سربراہ تھے مختلف ادوار میں انہوں نے بھی کیے۔
اسی بارے میں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر فیصلہ آتے ہی اپنے ایک ٹویٹ میں کہا کہ جمہوریت ایک بہترین انتقام ہے۔ اس کے ساتھ ہی بلوچستان نیشنل پارٹی کے ثناء اللہ بلوچ نے اپنے ایک بیان میں کہا،
بلوچستان کے لوگوں کو ایک دیرینہ خواہش ہے کہ ان کے ساتھ جتنی زیادتیاں ہوئی ہیں، ان کے اکابرین شہید کیے گئے، بلوچستان میں انسانی حقوق پامال کیے گئے، پاکستان کو مسلسل ایک انارکی کی طرف لے جانے والی اگر ایک شخص یا قوت ہے اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے۔
سابق فوجی صدر پرویز مشرف کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ کی جنرل سیکرٹری مہرین ملک آدم نے جماعت کی طرف سے جاری کیے گئے ایک بیان میں کہا کہ مشرف کی غیر موجودگی میں خصوصی عدالت کی طرف سے فیصلہ سنایا گیا۔
آج کا جب یہ فیصلہ آیا صبح تو یہ ہمارے لیے ایک بہت ہی افسوسناک خبر تھی۔ اپنی لیگل ٹیم جو اس وقت مشرف صاحب کے کیسز بھی دیکھ رہے ہیں، ان کے ساتھ مشاورت کے بعد یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس فیصلے کو چیلنج کریں گے اور ہم اپیل میں بھی جائیں گے، اور ہم آخری حد تک مشرف صاحب کی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے جو بھی ہمیں لیگل راستہ اختیار کرنا پڑے گا ہم اختیار کریں گے۔
وزیر اعظم کی معاون خصوصی برائے اطلاعات فردوس عاشق ایوان نے صحافیوں سے پارلیمنٹ کے باہر بات کرتے ہوئے کہا کہ حکومت اس فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد اپنا موقف دے گی۔ سحر بلوچ، BBC، اسلام آباد۔
سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے جس مقدمے میں آج انہیں سزائے موت سنائی گئی ہے، اس کیس کا پس منظر کیا ہے اور اس کا آغاز کب ہوا، یہی سوال میں نے پوچھا BBC کے نامہ نگار اعظم خان سے۔
یہ مقدمہ جب سابق وزیراعظم نواز شریف تیسری دفعہ وزیراعظم بنے تو 2013 میں شاید جو سب سے بڑا انہوں نے 2013 میں قدم اٹھایا تھا وہ یہی تھا کہ سابق آرمی چیف، سابق صدر اور خاص طور پہ ان کا ایک طرف یہ بھی ہے کہ انہوں نے 99 میں نواز شریف کی حکومت کو گرایا تھا، تختہ الٹا تھا، اور پھر وہ صدر بھی بنے بعد میں ملک کے، تو ان کے خلاف سنگین غداری کا مقدمہ چلانا تھا، اور یہ 2013 میں اس مقدمے کو چلایا گیا۔ اس میں خصوصی عدالت بنائی گئی، 3 رکنی خصوصی عدالت تھی جس کے ہائی کورٹ کے جو ججز تھے ان کے اوپر یہ مشتمل ہوتی تھی، اور یہ 6 سال یہ مقدمہ چلا، 6 دفعہ اس عدالت کی کمپوزیشن تبدیل ہوئی، یا تو ججز ریٹائرڈ ہو گئے یا پھر وہ ہائی کورٹ میں ایلیویٹ ہو گئے۔ 6 سال کے عرصے میں جو سب سے اس مقدمے کا اہم پہلو تھا کہ وہ پروسیکیوشن تھی، جو 4 مہینے ابتدائی 4 مہینے پروسیکیوشن اس کی جو ہوئی اس میں مقدمہ بڑی تیزی سے آگے بڑھا، لیکن پھر درمیان میں عمران خان کے اور طاہر القادری کے دھرنے اور اس طرح کے احتجاج شروع ہوئے تو اس کے بعد طویل عرصے کے لیے یہ مقدمہ پس پردہ چلا گیا، لیکن نواز شریف نے یا نواز شریف کی حکومت نے یہ کمپلینٹ واپس نہیں کی اور سنگین غداری کی یہ جو مقدمہ تھا یہ عدالتوں میں زیر التوا رہا۔ بالآخر 100 سے زائد ہیئرنگس کے بعد پرویز مشرف کی جو قسمت ہے اس میں خصوصی عدالت نے ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ سزائے موت کا فیصلہ سنایا۔
اس کیس کی اب تک کی جو سماعت ہے 6 سالہ سماعت میں اہم موڑ آپ کے خیال میں کون سے ہیں؟
کشان، اگر 6 سال کے اوپر نظر دوڑائیں تو کافی دلچسپ واقعات ہوئے، لیکن اگر میں 3 واقعات کا ذکر کروں تو وہ بڑے ضروری ہیں کہ ان کے بارے میں جاننا۔ خاص طور پہ جب ہم تحریک انصاف میں دھرنوں کی بات کرتے ہیں، اس وقت عمران خان اپوزیشن میں تھے اور جس جگہ کا انہوں نے انتخاب کیا تھا ڈی چوک کا، تو وہیں پر یہ عدالت بھی واقع تھی، اسی جگہ پر یہ ٹرائل بھی ہو رہا تھا۔ تو اس کے بعد یہ ٹرائل رک گیا تھا اور عملاً یہ نواز شریف کے باقی ان دھرنوں کے بعد کا جتنا بھی ٹینیور تھا یہ ٹرائل ایک طرح سے رکا رہا۔ اس کا سب سے اہم موڑ تو یہی تھا کہ اس وقت کے جو وزیر قانون ہیں یہ اس وقت کے اٹارنی جنرل کو ہٹا کر پرویز مشرف کے وکیل بنے تھے اور ایک نئی پرویز مشرف کی ٹیم آئی تھی اور انہوں نے دلائل دیے تھے، لیکن سب سے اہم موڑ اور سب سے دلچسپ موڑ یہ ہے کہ پرویز مشرف فرد جرم عائد ہونے کے بعد عدالتوں سی سی ایل سے نام ان کا نکالا جاتا ہے اور وہ باہر چلے جاتے ہیں، اس کے بعد وہ کبھی واپس نہیں آتے۔
ہمارے ساتھی اعظم خان کی گفتگو آپ نے سنی۔ سابق صدر پرویز مشرف کے خلاف اس فیصلے کے حوالے سے ہماری ساتھی عالیہ نازکی نے قانونی اور سیاسی پہلوؤں پر 2 مختلف شخصیات سے بات کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
اس مقدمے کے قانونی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے اس وقت لاہور سے میرے ساتھ ہیں ریسرچ سوسائٹی آف انٹرنیشنل لا کی ڈیپوٹی ڈائریکٹر زینب مصطفیٰ۔ اچھا، اب اس فیصلے کے بعد اگر پرویز مشرف اپیل کرنا چاہیں تو وہ کن گراؤنڈز پر ایسا کر سکتے ہیں؟
اس ججمنٹ کے حوالے سے کچھ مسائل پیش آتے ہیں، ان میں سے کچھ یہ ہیں کہ کچھ پروسیجرل سیف گارڈز ہوتے ہیں جو کہ ہمارے قانون میں موجود ہیں۔ جس طرح اگر آپ کوڈ آف کرمنل پروسیجر دیکھیں تو اس میں آپ کا سیکشن 342 ہے عموماً، اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی اکیوزڈ ہے اس کی آپ کی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کیس میں پرٹیکولرلی کوئی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ جو ہے جنرل پرویز مشرف کی، کوئی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ نہیں کی گئی۔
یہ جو اپیل ہے اگر وہ دائر کرنا چاہیں تو کیا اس کے لیے پرویز مشرف صاحب کا پاکستان میں ہونا ضروری ہے یا ان کی غیر موجودگی میں بھی اپیل دائر ہو سکتی؟
ٹرائل ان ایبسنشیا ایک کانسیپٹ ہے، ان کا جو ہے موجود ہونا ان کے حق میں جاتا ہے، بالکل جاتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے فار دا ٹرائل ٹو بی کنڈکٹڈ کہ وہ وہاں پیش ہوں۔
اور اس فیصلے سے پاکستانی سیاست پر کس طرح کے اثرات مرتب ہو سکتے ہیں، اس پر بات کرنے کے لیے صحافی اور تجزیہ کار محمل سرفراز۔ اچھا، پاکستانی فوج نے اس فیصلے کو مسترد کر دیا ہے، شدید غم و غصے کا اظہار کیا ہے، اور ایسے میں حکومت کے لیے اب اس مقدمے کو آگے بڑھانا کتنا آسان ہو؟
دیکھیے، حکومت تو اس وقت بہت بڑی مشکل میں ہے، کیونکہ پہلے جو جنرل باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن کے اوپر ایک کورٹ کا جو پورا وہ چلا، کیس چلا پٹیشن کے اوپر، پھر اب یہ ورڈکٹ آ گیا ہے۔ ویسے تو چیف جسٹس آصف سعید کھوسا صاحب نے ہنٹ کیا تھا اس ورڈکٹ کے اوپر، انہوں نے مشرف کی طرح انہوں نے مکے بنا کر اپنی ایک اسپیچ کے اندر بھی یہ چیز کہی تھی، تو لگ یہی رہا تھا کہ شاید اس ٹائپ کا کوئی ورڈکٹ آئے گا، لیکن گورنمنٹ کے لیے بڑی مشکل ہے، کیونکہ گورنمنٹ نے تو اس کو روکنے کی کوشش کی تھی، گورنمنٹ نے تو ڈیلے کرنے کی کوشش کی تھی کہ یہ ورڈکٹ نہ آئے۔ اب گورنمنٹ کے لیے تو واقعی بڑی مشکل ہے، اور دیکھیے آرمی کی طرف سے تو یہ ریئیکشن آنا ہی تھا، کیونکہ پہلی بار پاکستان کی 72 سالہ ہسٹری میں ہوا ہے کہ اتنی بڑی لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے ایک فارمر ملٹری ڈکٹیٹر کے خلاف۔ بے شک وہ بیمار ہیں یا جو بھی ہے، لیکن تھے تو وہ ایک آرمی چیف ہی، اور ان کو غدار کہنا ایک ایسے ملک میں جہاں پہ غداری کے سرٹیفکیٹ سویلینس کے لیے تو بانٹے جاتے ہیں، لیکن کسی فوجی چاہے وہ ریٹائرڈ ہو یا کوئی اور، تو ان کے لیے یہ اس طرح کے سرٹیفکیٹ کوئی نہیں دیتا۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب پاکستانی سیاست کے لیے بھی بہت ہی اہم ہے؟
دیکھیے، بہت اہم ہے، کیونکہ یہ ایک سول ملٹری ریلیشنز کے اندر ایک یہ بیلنس لاتا ہے۔ دوسری چیز عالیہ، میں یہ کہوں گی کہ ایکچولی ہم نے ہمیشہ دیکھا کہ پاکستان میں ایک ہی اسٹیبلشمنٹ تھی، یعنی کہ جو آپ ملٹری کو کہتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ اب جو ہے جوڈیشری بھی ایک اسٹیبلشمنٹ بن کر سامنے آ رہی ہے، وہ ایک سپریمیسی آف لا اور اس کو کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کرنے کے لیے وہ سامنے آ رہی ہے۔ جب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسٹیٹیوشنز کے اندر بیلنس کریٹ ہوگا، اور جب بیلنس ہوگا تو پھر پارلیمنٹ ہی سپریم رہے گی۔
کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس فیصلے کے بعد جو فوجی ڈکٹیٹرشپس کا راستہ ہے وہ بند ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کیا آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟
دیکھیے، میں بہت زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں گی، اور عالیہ سوری، ایک میں چھوٹی سی چیز یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میں ڈیتھ پینلٹی کے خلاف ہوں، لیکن بات یہ ہے کہ ہمارے آرٹیکل 6 کے اندر ہائیسٹ پنشمنٹ یہی ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ کو شاید دوبارہ کبھی نہ ہو یا مارشل لا کبھی دوبارہ نہ لگے، میں اتنی زیادہ آپٹیمسٹک نہیں ہوں، لیکن ہاں یہ کہہ تو یہی رہے، اور جوڈیشری کا بھی یہی فیصلہ اسی لیے کہ آئندہ سے کوئی یہ کرنے کی کوشش بھی نہ کرے، تاکہ اسی لیے اتنا سخت فیصلہ جو ہے انہوں نے دیا ہے آرٹیکل 6 کے اندر آئین شکنی پہ۔
ہماری ساتھی عالیہ ناز کی ماہر قانون زینب مصطفیٰ اور تجزیہ کار محمل سرفراز سے بات کر رہی تھیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں،
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے،
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے۔
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے،
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں۔
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275۔ خیال رہے، موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں۔
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں شمشاد آفریدی۔ پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان تین ٹیسٹ میچز پر مشتمل ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل سیریز کے پہلے میچ میں انگلینڈ نے پاکستان کو 29 رن سے شکست دے دی۔ ملائیشیا کے دارالحکومت کوالالمپور میں انگلینڈ نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مقررہ اوورز میں 4 کھلاڑی آؤٹ پر 154 رنز بنائے۔ 155 رنز کے ہدف کے جواب میں پاکستان کی پوری ٹیم 18.4 اوورز میں 125 رنز بنا سکی۔ اس سے قبل انگلینڈ ویمن نے پاکستان کو 3 ون ڈے انٹرنیشنل میچز پر مشتمل سیریز میں 2-0 سے شکست دی تھی، جبکہ ایک میچ بارش سے متاثر ہونے کی وجہ سے کسی نتیجے کے بغیر ختم ہوا تھا۔ پاکستان اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان دو ٹیسٹ میچز کی سیریز کا آخری میچ جمعرات کو کراچی نیشنل سٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ پاکستان کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ مصباح الحق نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ آخری میچ کے لیے بالنگ پر خصوصی توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ انہوں نے لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمین فواد عالم کی اسکواڈ میں واپسی کے حوالے سے بات کرتے ہوئے کہا،
کسی بھی پلیئر کو جب آپ ٹیم میں لاتے ہیں تو آپ اس لیے لے کے آتے ہیں، آپ اسٹرینتھن کرتے ہیں اپنے اسکواڈ کو، جہاں پہ بھی دیکھیں گے کہ ہاں جی اس کی ضرورت ہے، ہمیں اس کی جگہ بن رہی ہے، اب ٹیم میں ضرور کھلائیں گے۔ یہ ضروری نہیں کہ بس اس ٹیسٹ میں کھلانا ہے یا پہلے ٹیسٹ میں کھلانا، ٹیم کو دیکھیں گے کون سا بیسٹ یا بہتر کمبینیشن بنے گا، اس کے حساب سے کھلائیں گے۔
فٹ بال کے ایونٹ ای ایف ایل کپ کے کوارٹر فائنل میں آج ایسٹن ویلا کا مقابلہ لیورپول سے ہوگا، جبکہ دی فٹ بال ایسوسی ایشن چیلنج کپ میں آج پلیمتھ، آرگائل اور برسٹل روورز کی ٹیمیں میدان میں اتریں گی۔ گزشتہ روز انگلش پریمیئر لیگ میں کرسٹل پیلس اور برائٹن کی فٹ بال ٹیموں کے درمیان مقابلہ 1-1 گول سے برابر رہا، جس کے بعد پریمیئر لیگ کے پوائنٹس ٹیبل پر کرسٹل پیلس کی ٹیم 9ویں اور برائٹن کی ٹیم 13ویں نمبر پر موجود ہے۔
کھیلوں کی خبریں پیش کر رہے تھے شمشاد آفریدی، اور حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ یورپی یونین میں فیک نیوز کے حوالے سے کام کرنے والے تحقیقی ادارے ای یو ڈس انفو لیب کی ایک رپورٹ میں ان تنظیموں کی نشاندہی کی گئی ہے جو ہر سال اقوام متحدہ کی انسانی حقوق تنظیم کے اجلاس کے دوران پاکستان مخالف مہم چلاتی ہیں۔ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ ان تنظیموں کا تعلق کس ملک سے ہے اور یہ کیسے کام کرتی ہیں؟ تو وزٹ کیجیے bbcurdu.com پر۔ اور اب آپ کو بتائیں کہ سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں 3 روزہ گلوبل ریفیوجی فورم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس عالمی اجلاس کا مقصد بین الاقوامی سطح پر پناہ گزینوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور ان کی سیاسی حمایت کرنا ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ بیان کر رہی ہیں حمیرہ کمل۔
گلوبل ریفیوجی فورم 21ویں صدی میں مہاجرین پر منعقد ہونے والا سب سے بڑا اجلاس ہے۔ پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کا ادارہ یو این ایچ سی آر اور سوئٹزرلینڈ اس فورم کی مشترکہ میزبانی کر رہے ہیں۔ مہاجرین کی دیکھ بھال اور تحفظ میں مثالی کردار کے اعتراف میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان اور ترکی کے صدر رجب طیب اردوغان کو دیگر رہنماؤں کے ہمراہ مہاجرین کے عالمی فورم کی مشترکہ میزبانی کے لیے مدعو کیا گیا۔ دیگر رہنماؤں میں کوسٹاریکا، ایتھوپیا اور جرمنی کے سربراہان بھی شامل ہیں۔ پناہ گزینوں کے عالمی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس نے خبردار کیا کہ مہاجرین کے حقوق کو پامال کیا جا رہا ہے۔
ایسے وقت میں جب پناہ حاصل کرنے والوں کے حق پر حملہ کیا گیا، جب پناہ گزینوں پر بہت ساری سرحدیں اور دروازے بند کر دیے گئے، یہاں تک کہ مہاجرین بچوں کو بھی ان کے اہل خانہ سے تقسیم کیا گیا، ہمیں مہاجرین کے حقوق کو دوبارہ سے دیکھنے کی ضرورت ہے اور مہاجرین سے متعلق عالمی معاہدہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ یہ فورم ایک ایسا موقع ہے کہ ہم اپنی مہارت، خیالات، وسائل، وابستگیوں اور باہمی تعاون کو ایک نئے طریقے سے آگے بڑھائیں۔
اقوام متحدہ کے مہاجرین کے لیے ہائی کمشنر فلپو گرینڈی نے بی بی سی کو بتایا کہ اس ذمہ داری کو مزید یکساں طور پر بانٹنے کی ضرورت ہے.
جب میں افریقہ یا مشرق وسطی میں پناہ گزینوں کو پناہ دینے والے بڑے ممالک میں جاتا ہوں اور مجھے سرحدوں کو کھلا رکھنے کے لیے اپنا مقدمہ پیش کرنا پڑتا ہے تاکہ جو لوگ اپنی زندگیوں میں بھاگ رہے ہیں وہ محفوظ مقام تک پہنچ سکیں, تو میں اکثر یہ جواب سنتا ہوں کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, لیکن ان امیر ممالک کے بارے میں کیا جو انہیں اپنے ملک سے باہر دھکیل رہے ہیں اور دیواریں تعمیر کر رہے ہیں. یہ فورم اس ذمہ داری کو زیادہ سے زیادہ بانٹنے کے احساس کے بارے میں بھی ہے.
فورم سے خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا,
The most important thing which the world needs to understand,
سب سے اہم چیز جو دنیا کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ کہ انڈیا کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کرنا چاہتا ہے, اور اگر ایسا ہوا تو ہمیں مہاجرین کے ایک نئے بحران کا سامنا کرنا پڑے گا, ایک ایسا بحران جو مزید بحرانوں کو جنم دے گا.
گلوبل ریفیوجی فورم کا مقصد حکومتوں, نجی شعبوں, بین الاقوامی اداروں اور تنظیموں, غیر سرکاری شعبے اور سول سوسائٹی کے ذریعے مہاجرین سے متعلق نئے عالمی معاہدے پر عمل درآمد میں تیزی لانا ہے. پہلا گلوبل ریفیوجی فورم 6 مسئلوں پر توجہ دے گا, جس میں ذمہ داری کی تقسیم, تعلیم, ملازمتوں اور معاش کا انتظام, توانائی اور بنیادی ڈھانچہ, حل اور تحفظ کی صلاحیت کے انتظامات شامل ہیں.
بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی تھیں حمیرہ کمل. اور اب آپ کو بتائیں کہ انڈیا میں شہریت کے متنازع ترمیمی بل کے خلاف دلی سمیت ملک کی کئی ریاستوں میں مظاہروں اور احتجاج کا سلسلہ جاری ہے. آج دلی کے جعفرآباد کے علاقے میں ہزاروں شہریوں نے احتجاجی مارچ کیا, جہاں پولیس اور مظاہرین کے درمیان جھڑپیں بھی ہوئیں. انڈیا کی متعدد ریاستوں میں ہونے والے ان پرتشدد مظاہروں کی تفصیل بتا رہے ہیں دلی سے ہمارے نامہ نگار شکیل اختر.
شہریت کے نئے قانون کے خلاف دلی کی جامعہ ملیہ یونیورسٹی میں آج بھی طلباء نے احتجاج کیا, لیکن سب سے بڑا مظاہرہ مشرق دلی کے جعفر آباد علاقے میں ہوا. مظاہرین اور پولیس کے درمیان جھڑپ ہوئی ہے. شہریت کے نئے قانون کے تحت پاکستان, افغانستان اور بنگلہ دیش سے آنے والے ہندو اور دوسرے تارکین وطن کو شہریت دی جائے گی, لیکن اس قانون میں مسلمانوں کو شامل نہیں کیا گیا ہے. اس قانون کے خلاف آج ملک کی کئی ریاستوں میں مظاہرے ہوئے ہیں. تمل ناڈو میں بھی احتجاج ہوا ہے. ادھر بنگال کی وزیراعلی ممتا بنرجی نے آج مسلسل دوسرے روز بھی این آر سی اور شہریت کے قانون کے خلاف کولکتہ کی سڑکوں پر ہزاروں شہریوں کے ساتھ مارچ کیا.
نہیں چلے گا,
آزادی
کا تیاگ تسل بعد ہم کو دکھانا پڑے گا کہ ہمارا پتا کا جنم کہاں ہوا, ماتا کا جنم کیا کہاں ہوا, دادی کا جنم کہاں ہوا, دیدی کا جنم کہاں ہوا, کہاں میں گھر تھے, کب جنم لیا, یہ کیا بات ہے, یہ کوئی بات ہوا. ہم تو آپ کو کہتے ہیں ڈرو مت, ہم بنگال میں تو نہیں کریں گے.
وزیراعظم کی یقین دہانیوں کے باوجود پورے ملک میں احتجاج و مظاہرے جاری ہیں. اپوزیشن کا کہنا ہے کہ شہریت کا قانون صرف مذہبی تفریق پر مبنی نہیں ہے. ان کے مطابق بی جے پی کی حکومت ملکگیر سطح پر ہونے والے مجوزہ این آر سی میں اسے شہریت سے محروم ہونے والے مسلمانوں کے خلاف استعمال کرے گی. شکیل اختر, بی بی سی نیوز, دلی.
پاکستان میں جدید طرز کے گیمنگ زونز کی تعداد کم ہونے کے باوجود بھی ایسے کھلاڑی ابھر کر سامنے آ رہے ہیں جو دنیا گیمنگ کے منجھے ہوئے کھلاڑیوں کو شکست دے رہے ہیں. پاکستانی کھلاڑیوں کی ٹوکن والی ویڈیو گیم سے ٹیکن گیم تک کا عالمی سطح پر کامیابیاں حاصل کرنا ہی وہ وجہ ہے کہ بین الاقوامی گیمنگ کمپنیاں بھی پاکستان کا رخ کر رہی ہیں. اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں سعد سہیل.
یہ شور و غل لاہور شہر کے ایک نجی گیمنگ مرکز کا ہے, جہاں سینکڑوں نوجوان اپنے موبائل فون ہاتھ میں تھامے تجسس بھری نگاہوں سے کسی کا انتظار کر رہے ہیں. گیمنگ کی دنیا میں فائٹنگ گیموں کے معروف بین الاقوامی مقابلے ایوو کو دو مرتبہ جیتنے والے کورین کھلاڑی ہولی نی چند روز قبل پاکستان آئے ہوئے تھے. سن 2012 سے گیمنگ کے عالمی مقابلوں میں فتوحات سمیٹنے والے نی کو ملنے والے والہانہ استقبال سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کے لیے وہ ایک ہیرو جیسی حیثیت رکھتے ہیں.
And today,
البتہ ہولی نی کا پاکستان آنے کا مقصد اپنے بے شمار مداحوں سے ملنے کا نہیں تھا بلکہ وہ پاکستان کے ٹیکن کھلاڑیوں سے مقابلہ کرنے کے غرض سے اور اپنی گیم کو بہتر بنانے کے لیے یہاں آئے تھے۔ پاکستان میں گزشتہ 2 برسوں میں ایسے کھلاڑی ابھر کر سامنے آئے ہیں جو دنیائے ٹیکن کے منجھے ہوئے کھلاڑیوں کو شکست دے رہے ہیں۔ ٹیکن کے عالمی مقابلے جیتنے والے متعدد پاکستانی کھلاڑی اس کامیابی کا سہرا ارسلان ایش کے سر باندھتے ہیں۔ ارسلان صدیقی، جنہیں گیمنگ کی دنیا میں ارسلان ایش کے نام سے جانا جاتا ہے، یقیناً پہلے پاکستانی کھلاڑی تھے جنہوں نے نہ صرف ہولی نی کو 3 مرتبہ شکست دی بلکہ بین الاقوامی ایوو مقابلہ بھی 2 بار جیتا۔
بہت فخر محسوس ہوتا ہے دیکھ کے، اور جب میں اپنی گلی محلوں جاتا ہوں، بچے مجھے جانتے ہیں، وہ کبھی روک کے انٹرویو بھی لیتے ہیں، کسی مال میں جاتا ہوں تو لوگ تصویریں وغیرہ لیتے ہیں، تو فخر محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جانا جاتا ہوں گیمنگ کے حوالے سے۔
لاہور سے تعلق رکھنے والے گیمر اویس ہنی، جنہوں نے حال ہی میں دبئی ٹیکن ماسٹرز میں کامیابی حاصل کی، ان کا اس حوالے سے کہنا تھا،
ارسلان سب سے پہلے گیا تھا باہر، وہ ایک ٹورنامنٹ جیت گیا تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو نا کافی مطلب کہ اویئرنس ہوئی ہے کہ پاکستان میں بھی پلیئر ہیں۔ اس چیز کے لیے ہمیں اپریشیٹ کیا، بڑا پسند کیا انہوں نے کہ یار پاکستان میں جو ٹیلنٹ ہے، تو اب تک تو اٹ مینس کہ سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس ٹائم جو ورلڈ بیسٹ ٹیکن کی کمیونٹی ہے وہ پاکستان کی ہے۔
ارسلان ایش کے ہی مداحوں میں شمار ہونے والے گجراوالا کے عاطف بٹ نے گیمنگ کے شوقین ہر اس نوجوان کی طرح گیمنگ کا آغاز ٹوکن والی ویڈیو گیمز کی دکانوں سے کیا، مگر رواں سال ٹوکیو ٹیکن ماسٹرز میں کامیابی تک کا ان کا سفر اتنا آسان نہ تھا۔ 8ویں جماعت میں اسکول چھوڑنے والے عاطف بٹ کا کہنا تھا،
جب میں اسکول پڑھتا نا تو 2 بجے چھٹی ہوتی نا، تو یہی سوچ تھی یار چلو گیموں میں چلے، تو گیم جب کھیلی سمجھ لو نشہ تھا گیم کا، تو گھر والے کافی پریشان ہوتے، وہ کہتے تو اتنی گیم نہ کھیل، پڑھائی کیا کر تاکہ پڑھائی کر کے تو نوکری کر سکے، لیکن نہیں میں پھر بھی گیم کھیلتا رہا۔ میں اپنا گھر ایسے چلاتا تھا، مطلب پہلے جاب کر کے نا وہ خرچہ میں گھر والوں کو دیتا، اور میرے پاس اگر 5 بجے کا باہر ٹائم ملتا نا تو میں گیم کے لیے میں ٹائم دیتا ہوں۔
ٹیکن کے کھیل میں کھلاڑی افسانوی کرداروں کی مدد سے لڑائی کرتے ہیں۔ عاطف بٹ سے جب یہ پوچھا گیا کہ پاکستانی کھلاڑیوں میں ایسی کیا خصوصیت ہے کہ وہ اتنی کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں، تو ان کا کہنا تھا،
دراصل بات یہ ہے کہ ہم نے محنت اتنی کی ہے کہ ہمارا یہ حق بنتا ہے جیتنا، تو ہم نے اتنی پریکٹس کی کہ ہماری خواہش تھی کہ یار ہم باہر کے لڑکوں کے ساتھ کھیلیں۔
ارسلان ایش کے مطابق پاکستان کی عالمی سطح پر مقابلوں میں فتوحات کے باعث دنیا بھر کے سپانسرز نے پاکستان کی گیمنگ کمیونٹی کی جانب اپنی نظریں جما لی ہیں۔
پاکستان میں گیمنگ کا فیوچر مجھے بہت اچھا نظر آ رہا ہے، کیونکہ یہ شعبہ ایک سال پہلے تک لوگوں نے سینٹر ڈالنا بند کر دیا تھا، لائک گیموں کے دکان کھول ڈالنا بند کر دی تھی، لیکن اب بڑے بڑے آرکیڈ سینٹرز ڈال رہے ہیں کیونکہ، اور کافی اسپانسرز پاکستان میں آ رہے ہیں، انٹرنیشنل اسپانسرز پاکستان میں، آسٹریلیا کی کمپنی نے 2 پلیئروں کو اسپانسر کیا، اور ایک یو ایس اے کی کمپنی نے 3-4 پلیئر کو اسپانسر کیا۔
پاکستان میں اب بھی جدید طرز کے گیمنگ مراکز بہت کم ہیں، مگر ہولی نی کا پاکستان آنا اور دیگر مقامی کھلاڑیوں کا عالمی فتوحات سمیٹنا یقیناً پاکستان کے گیمنگ کلچر کے لیے مثبت پیش رفت ہے۔ سعد سہیل، بی بی سی، لاہور۔
آج کے ریڈیو پروگرام سیربین میں ہمارا اہم موضوع تھا، پاکستان کے سابق صدر اور آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کو ملک کے خصوصی عدالت نے 6 سال تک جاری رہنے والی طویل سماعت کے بعد آئین شکنی اور غداری کے الزامات ثابت ہونے پر سزائے موت سنائی ہے۔ اسی حوالے سے سوشل میڈیا پر بھی ہر خاص و عام اپنی اپنی آرا کا اظہار کر رہا ہے، جس کے مطابق آئین توڑنا یا اس کے خلاف سازش کرنا سنگین غداری ہے اور اس کی سزا عمر قید یا سزائے موت ہے۔ بعض لوگوں نے اس فیصلے کو آئین کی بالادستی قرار دیا ہے، جبکہ کچھ سوشل میڈیا صارفین سمجھتے ہیں کہ اس سے قومی اداروں میں تقسیم بڑھے گی۔ ایسی آرا بھی سامنے آ رہی ہیں جن میں لوگوں کا کہنا ہے کہ اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا مشکل ہے۔ ٹویٹر پر اس وقت مشرف، خصوصی عدالت، آئین، آرٹیکل 6 اور عدلیہ ٹرینڈ کر رہے ہیں۔ اس سمیت دیگر تفصیلی خبروں اور تجزیوں کے لیے آپ تشریف لا سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک، پروڈیوسر ایاز اسلم، اسٹوڈیو مینیجر تھے عامر صدیق، کاشان اکمل سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے، اور آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے سعد سہیل سے۔
سابق فوجی عامر پرویز مشرف کے خلاف آئین شکنی اور سنگین غداری کے مقدمے کی سماعت کرنے والی خصوصی عدالت نے انہیں سزائے موت دینے کا حکم دے دیا ہے۔ حکومت فرانس کی جانب سے پینشن کے نئے منصوبوں کے خلاف یونین کی زیر قیادت مظاہرین کا ایک بڑا ہجوم وسطی پیرس میں جمع ہو گیا ہے۔ بین الاقوامی خیراتی ادارے سیو دی چلڈرن کا کہنا ہے کہ مالی میں حالیہ تنازع سے 1 لاکھ سے زیادہ بچے بے گھر ہو گئے ہیں۔ تھائی لینڈ کے دارالحکومت بینکاک میں ہزاروں ماہی گیروں نے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ان کی صنعت پر عائد پابندیوں میں نرمی لائیں۔ انسانی حقوق کے ایک سرکردہ ہیومن رائٹس واچ نے غرب اردن میں فلسطینیوں کے شہری حقوق کی پامالی کی مذمت کی ہے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔